نقد جام لٹا کے آئے پانی پانی نہ ہوگے شرم سے آج پانی پانی نہ ہوگے شرم سے آج خون میں ہم نہا کے آئے خون میں ہم نہا کے آئے
کسی نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت لوگ ہنستے ہیں مجھ پہ لوگ میرا تماشا بناتے ہیں ہنستے ہیں مجھ پہ کہ تو مولوی ہو گیا مولویوں کی باتوں میں آ گیا تو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہنس لینے دو قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا حضرت طائف صاحب دامت اللہ کا ایک شعر ہے ہیرو ہم تماشا بن رہے ہیں کہہ رہے خانقاہ بن گئے خانقاہ جس مولوی کے پاس جانا ہے جاؤ حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے پاس مت جاؤ کیونکہ سخت ہے تو کیا برین واش کر دیتے ہیں اچھا ہے نا تو برین گندا رکھنا صحیح تھوڑی ہے برین واش ہی ہونا چاہیے تو کیا عادت یہ تماشا کیوں بن رہے ہیں ہمیں تماشا کیوں بنانے سکھایا ہمارے پیارے شیخ نے مجھے میدان محشر میں تماشا جو نہیں بننا مجھے میدان محشر میں تماشا جو نہیں بننا یہ دنیا اس لیے میری تماشائی ہے برسوں سے یہ دنیا اس لیے میری تماشائی ہے برسوں سے اب یہاں یا تو یہاں کا تماشا بن لے یا وہاں اللہ تعالیٰ بچا لے تماشا بننے سے خود ہی فیصلہ کر لیتا تو کیا
پانی پانی نہ ہوگے شرم سے آج
کیوں کیوں
خون سے ہم نہا کے آئے خون سے ہم نہا کے آئے سرخ روئی کی تمنا تھی سو ہم
سرخ روئی دو معنی میں استعمال فرمایا تھا صاحب نے ایک تو جیتنے کے معاملے میں اور سرخ روئی یعنی چہرہ سرخ کرنا اگلے مصرے میں مزہ لے انشاءاللہ تعالی سرخ روئی کا کیا فرما رہے ہیں
سرخ روئی کی تمنا تھی سو ہم رخ پہ غازہ سجا کے آئے رخ پہ غازہ سجا کے آئے سرخ روئی کی تمنا تھی سو ہم رخ پہ غازہ سجا کے آئے نقد جام لٹا کے آئے
اللہ تعالیٰ کے آگے کیا چیز ایسی ہونی چاہیے کیا فرما رہے تھا صاحب
تیرے آگے نہ جانو مال نہ ملک تیرے آگے نہ جانو مال نہ ملک یہ جہاں کو بتا کے آئے یہ جہاں کو بتا کے آئے تیرے آگے نہ جانو مال نہ ملک یہ جہاں کو بتا کے آئے نقد جام لٹا کے آئے تانو تشنی ہو کے خنجر ہو
اس زمانے میں کوئی خنجر نہیں مارے گا دین پہ چلنے پہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ زبان کی مار مارے گا تانا دے گا تانا دے گا زیادہ سے زیادہ زبان کی مار مارے گا جنہوں نے تکلیف برداشت کرنی تھی حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ابھی منگل والے دن حضرت کی پرانی بات یاد دلائی کہ جنہوں نے تکلیف برداشت کرنی تھی وہ برداشت کر گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیں کوئی کوئی لوگ نہیں لٹائے گا ہم سب پوری امت کے بدلے وہ صدا کاٹ کے چلے گئے دین کے لیے تو ہمیں صرف زبان کی مار ماری جائے گی
تانو تشنی ہو کے خنجر ہو زخمی زخم کھا کے آئے ہیں زخمی زخم کھا کے آئے ہیں لگا کے آئے تیرے احکام کی بقا کے لیے، تیرے احکام کی بقا کے لیے اپنی ہستی مٹا کے آئے، اپنی ہستی مٹا کے آئے، نقد جان لٹا کے آئے۔
شیر ملا جاؤ
مفتی صاحب،
شیر ملا جاؤ۔
کتنے پانی میں کون ہے کیوں ہے،
یہ تو سنا تھا، کتنے پانی میں کون ہے کیوں ہے، کیوں ہے بھی سنا، کیوں کیا مطلب کہ جو یہاں جالی پیر بنے ہوئے ہیں، ہاں یہ بھنگیڑی باز چنگیڑی باز، سید سرو صاحب فرماتے ہیں نا پھوسیاں والی سرکار، تو کتنے پانی میں ہے پہلے تو مقابلے سے پتا چلے گا، جب اللہ تعالیٰ کے پاس مجاہدات جب اعمال تولے جائیں گے تو وہاں پتا چل جائے گا کیوں تھا، کون ہے تو پتا چل گیا کہ اللہ والے پانی میں تھے، یہاں کیوں تھا، کس وجہ سے تھا، پیسے کے لیے تھا یا اللہ کے لیے تھا، یہ بھی پتا چل جائے گا۔
کتنے پانی میں کون ہے کیوں ہے، ہم وہاں آزما کے آئے ہیں، ہم وہاں آزما کے آئے ہیں، کتنے پانی میں کون ہے کیوں ہے، ہم وہاں آزما کے آئے ہیں، نقد جام لٹا کے آئے۔
نیک لوگوں کو مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے۔
لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں، ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں۔ لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں، نقد جام لٹا کے آئے ہیں، ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم، ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں، اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں۔ نفس نے جس قدر ہمیں روکا، نفس نے جس قدر ہمیں روکا، اتنا ہم ادبدا کے آئے ہیں، اتنا ہم ادبدا کے آئے ہیں، نقد جام لٹا کے آئے ہیں۔ ہم کہاں تک حجاب میں رہتے،
اللہ تعالیٰ سے حجاب ہے نا، تو اب کیا کہ ہم کہاں تک حجاب میں رہتے،
ہم کہاں تک حجاب میں رہتے، ہم کہاں تک حجاب میں رہتے، سارے پردے اٹھا کے آئے ہیں، سارے پردے اٹھا کے آئے ہیں۔
آخری شعر ہے اور قابل توجہ شعر، جو عزیز کہتے ہیں زندگی کو،
زیست پنہاں ہے موت میں تائب، زیست پنہاں ہے موت میں تائب، احتیاطاً بتا کے آئے ہیں، احتیاطاً بتا کے آئے ہیں۔
یہ پہلا شعر ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہیں اور اپنے حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا، یہ کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جس پہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا،
زیست پنہاں ہے موت میں تائب، بتا کے آئے احتیاط بتا کے آئے پانی پانی نہ ہوگے شرم سے آج پانی پانی نہ ہوگے شرم سے آج خون میں ہم نہ سر کی بازی لگا کے آئے ہیں نقد جان ہم لٹا کے آئے ہیں نقد جان ہم لٹا کے آئے ہیں
حضرت والد صاحب دامت برکات ان کے پاس جو انہوں نے اشعار پڑھے مصطفیٰ بھائی نے سیاہ دیدہ میں وہ بہت دیر سے تقاضا ہو رہا ہے سننے کا لیکن ابھی جو دو اشعار جو انہوں نے اشعار پڑھے میں دو شعر جب حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکیر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا تو حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکات جو حضرت والا کے بڑے خلیفہ ہیں انہوں نے وہاں پر دو شعر پڑھے تھے وہ مجھے یاد آ گئے تو دوبارہ وہ پڑھتا ہوں میں جو انہوں نے پڑھے تھے حضرت والا کے بارے میں کہ اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ والے اس وقت شرم سے پانی پانی اور شرمندہ نہیں ہوں گے پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج خون میں ہم نہا کے آئے ہیں خون میں ہم نہا کے آئے ہیں اور دوسرا شعر انہوں نے یہ پڑھا تھا حضرت والا کے بارے میں لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر سب احباب حضرت والا کے متعلقین کتنا کیا حالت تھی اس دن خانقاہ میں لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں لوگ تو رو رہے ہیں لیکن اللہ والے مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں تو وہ جو شعر بہت پہلے سنے تھے آج کتاب میں بھی سامنے آ گئے
شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار منقبت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال کتابانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشان نور یزدانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی مقام ان کی جہانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی خدا دیدہ نظر کو کیسے سکے گا کوئی ربانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے, مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ. نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی. جنہوں نے مال و زر بھی شان نور یزدانی. ہمیشہ ہے صحابی را یہ سنت کا شہدائی, ہمیشہ ہے صحابی را یہ سنت کا شہدائی. وہ دیوان پاتی کی فرزانی, وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی کی فرزانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی. یہ کیسا تو شان رسالت کا, یہ کیسا معجزہ تھا تو شان رسالت کا, شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہانی. سیاہ دیدہ میں پوشی جمالِ حق کتابانی, خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی. شہادت پر ہے خود آیات قرآنی, سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی. صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
آخری شعر.
صحابہ کی حیات با وفاداری خیمہ ہے، صحابہ کی حیات با وفاداری خیمہ ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پہ نور یزدانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بس مجلس تو ہو گئی، لیکن چونکہ یہ آواز پیارے شیخ کا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے تو بس تھوڑا سا مضمون پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں ہی نسبت رکھی ہوئی ہے. اگر صحابہ کی محبت دل میں آ گئی تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں. بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو آدمی پیروی اسی کی کرتا ہے جس کی محبت دل میں ہو. تو جب اشعار سنیں گے، صحابہ کی قربانیاں سنیں گے کہ ان صحابہ کی ہی وجہ سے تو قرآن ہمارے تک پہنچا، یہ صحابہ کی ہی محنتوں سے دین ہمارے تک پہنچا. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما دیتے کہ اے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں دوست تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے تھے، تب سے آپس میں دوستی تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا سفر کیا، غالباً شام تھا یا تو وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا. وہ خواب انہوں نے ایک راہب کو بتایا، جو زمانے میں وہی ہوتے تھے بڑے. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ مکہ سے آیا ہوں. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش سے تعلق ہے. تو جب کچھ سوالات کر کے اس راہب نے کہا کہ تمہارے خواب کا میں تعبیر یہ بتلاتا ہوں کہ ان قریب تمہارے شہر میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تم اس سب سے پہلے اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی زندگی میں اس کے وزیر ہو گے اور پھر اس کے خلیفہ بنو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب کسی کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ خواب نہیں بتایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مت دلیل علی ما تدعی، اے محمد کیا دلیل ہے اس بات کی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر الدلیل علی ما ادعی رؤیا کا رأیتہ بالشام، میرے دعوے کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا. الحمدللہ عربی عبارت کی برکت سے یاد بھی آ گیا، شام وہ شہر تھا. فرماتے ہیں بیان سنتے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پہ وہ بات یاد دلا دیتے ہیں. وہ دلیل میرے اس دعوے کی جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں تیرا وہ خواب ہے رأیتہ بالشام جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا، اور اس خواب کو تو نے ساری دنیا سے چھپایا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا سب سے پہلے ابو بکر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، میں اس بات کی دلیل گواہی دیتا ہوں. لیکن فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ فرما لیتے کہ اے دوست اے ساتھی دیکھیں اتنے لوگ کافر, اتنا ان کا دبدبا, اتنی ان کی اکثریت, اتنے وہ لوگ, اور ہم دونوں اکیلے کیا کر سکیں گے. حضرت والا کے خادم تھے, انہوں نے فرمایا کسی نے کہا کہ تم اکیلے کیا کر سکو گے, کہا میں اکیلا کچھ نہیں کر سکوں گا, کم از کم اللہ تعالیٰ پر جان تو دے سکوں گا, اکیلا جان تو دے سکتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتا لیکن جان تو دے سکتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے سے نہیں ڈرے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ شیر اکیلا ہوتا ہے, بندر لومڑی اور دوسرے جانور لاکھوں میں ہوتے ہیں, شیر یہ نہیں کہتا کہ بس میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. حضرت والی صاحب نے فرمایا ایک دھاڑ مارے گا سب کے قبض ٹوٹ جائیں گے, ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے. ستارے کتنی اکثریت میں ہیں, لاکھوں ہزاروں میں ستارے ہیں, کوئی گن سکتا ہے. اس پر واقعہ یاد آیا, حضرت بس کو سنا کر ختم کرتا ہوں. تو پہلے وہ بات عرض کر دوں, کیا وہ الیکشن کرواتا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, مہر یعنی سورج, جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, وہ ہمیں بری بزم میں تنہا نظر آئے. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے وہ اکثریت سے نہیں ڈرتا. حضرت والا کے بیٹے حضرت مولانا مدر صاحب دامت برکات نے واقعہ سنایا, فرمایا کہ ایک بادشاہ اور وزیر میں آپس میں بہت بات چلتی تھی. بادشاہ کہتا تھا کہ بوڑھے زیادہ عقل مند ہیں, اور وزیر کہتا تھا نہیں جوانوں میں زیادہ عقل ہے. ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے کا قیمتی موتی نکالا اور کہا کہ ہم تین وزیر نے کہا ہم تین سوال کریں گے, جو جواب دے دے گا وہ موتی اس کا. بادشاہ نے کہا بوڑھا لے جائے گا, وزیر نے کہا نہیں جوان لے جائیں گے. آخر تین سوالات سامنے رکھے گئے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں, دنیا کا سینڈر اور بیچ کون سا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اب یہ ایسے سوال تھے کہ بڑے بڑے دانا آئے کوئی جواب ہی نہیں دے سک رہا. آخری دن جب محفل وقت ختم ہونے والا تھا تو ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لکڑی عصا اور بھیڑوں کے ساتھ آیا اور کہا بادشاہ صاحب السلام علیکم, اکیلے میں بات کرنی ہے. کہا جی فرمائیے. کہا بہت برس پہلے آپ کے ابا نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا بادشاہ بنے گا اور وہ یہ سوالات کرے گا, اگر وہ تجھے موتی دے دے, وہ ہیرا دے دے تو سمجھ لو میرا حلالی بیٹا ہے, ورنہ سمجھ لو اس کا الٹا کہ ناجائز اولاد ہے. اب بادشاہ کی حالت خراب کہ اگر تو میں اس کو ہیرا دیتا ہوں تو وعدے کی خلاف ورزی, نہیں دیتا تو سارے ملک میں مشہور ہو جائے گی یہ بات کہ میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو آخر بادشاہ نے کہا وزیر کو کہا اس کو ہیرا دے دو. حضرت والا نے فرمایا کہ وہ ہیرا لے کر چلے گیا. وزیر غصہ ہو گیا, بادشاہ اس نے آپ کو بیوقوف بنا دیا, یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اس کو دے دیا, ہمارا تو وعدہ ہوا تھا. کہا دیکھو وہ بوڑھا آدمی ہے, دیکھو کیسی خطرناک بات کہہ گیا, حالانکہ مجھے پتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن میں کیا کروں, میری عزت کی بات ہے, ہیرے کا کیا ہے دوبارہ آ جائے گا. تو وزیر نے کہا مجھے آپ اجازت دیں, لشکر دیں, میں اسے ہیرا لے آؤں گا. بادشاہ نے کہا دیکھو کپڑے اتروا لے گا, اس کی بہت بڑا خطرناک عقل مند آدمی ہے, اس کی تمہیں بھی کپڑے تیرے اتروا لے. کہا نہیں مجھے اجازت دیں. کہا جاؤ شوق پورا کرو. اب وزیر بھاگتا ہوا بوڑھے تک پہنچا, کہا بڑے میاں ایسے ہی جا رہے ہو, پتہ نہیں ہے تین سوالوں کے جواب دینے ہیں. کہا بیٹا تو کر لے سوال, جو سوال کرنا ہے میں بھی تجھے جواب دیتا ہوں. کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بیچ اور سینٹر کیا ہے. کہا کہ مجھے پتا تھا کوئی آدمی ایسا ضرور آئے گا جو ایسا بے وقوفوں والا سوال کرے گا, دیکھو یہ میں عصا گاڑ رہا ہوں اپنا یہاں پر, تم جاؤ مشرق مغرب شمال جنوب جا کر پیمائش کرو, اگر ایک انچ بھی کم ہو اور دنیا کا سینٹر نہ ہو تو مجھ سے لے جانا. اب وزیر بیچارہ پریشان کہ کون ناپے کیا کرے. کہا اچھا ٹھیک ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں. تو وزیر بوڑھے نے کہا مجھے پتا تھا کہ کوئی ایسا آدمی یہ سوال کرے گا بے وقوف, یہ میرا بھیڑ ہے, اس کے پشت پہ جو بال ہیں وہ شمار کرو اور جا کر آسمانوں پر ستارے شمار کرو, ایک کا بھی فرق آئے تو مجھے ہاتھی تمہارا نہیں چاہیے, یہ جاؤ لے جاؤ اپنا. اب تو وزیر کی حالت خراب ہو گئی کہ کون جا کر اس کے بال شمار کرے اور کون جا کے ستارے شمار کرے, کون ایسا کر سکتا ہے. اب کا اچھا تیسرا سوال بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. بوڑھے نے کہا ہاں یہ تم نے سوال کیا ہے نا عقل مندوں والا. کہا لیکن دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کر رہے ہو اور میرا جانور دیکھو مریل جانور, میرے کپڑے دیکھو پھٹے پرانے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے, کوئی عزت و احترام تو ہونا چاہیے. میرا لباس آپ پہنے, آپ کا لباس میں پہنوں گا, آپ کے جانور پر میں سوار ہوں گا اور آپ کی مرضی ہے جو کرنا ہے کریں, میں آپ کے جانور پر سوار ہوں گا. اب وزیر صاحب نے شاہی پوشاک پہنی, شاہی گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزیر نے کہا بوڑھے میاں سوال کا جواب تو دو. کہا سوال کا جواب تو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے کو غریب کو وزیر کا کپڑے پہنا رہے ہیں اور ایک اور اس کو فقیر کے کپڑے پہنا رہے ہیں اور بوڑھے کو بادشاہ کی سواری پر سوار کرا رہے ہیں, یہی تو ہو رہا ہے اس وقت. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جانے لگا, وہ وزیر محل میں آیا, اب پھٹے پرانے کپڑے, بال بکھرے ہوئے, حالت خراب. کہا کہ لوگوں نے دربار نے کہا روک, کہا میں وزیر ہوں. کہا چل تیری ایسی کی تیسی, تو کہاں سے وزیر آ گیا؟ تو کہا بھائی جی پہچانو میں وزیر ہوں. اب جب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا, بادشاہ ہنسنا شروع کر دیا. کہا تجھے میں نے پہلے کہا تھا تیرے کپڑے اتروا لے گا. دیکھو بوڑھوں میں عزت ہوتی, ان میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر ذہانت ہے. بس ایک تھوڑا سا جملہ بڑھ کے ختم کر, مجلس ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ اور معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا طریقہ اور آخرت میں اپنی مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ, یہ میرا آج کا موضوع ہے. میرے خیال سے یہ وہ واعظ ہے جو میرے جو ذہن میں آ رہا ہے. یہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے جو حضرت والا کی مجلس میں سب سے پہلا جو واعظ نے پڑھا وہ یہ ہے, میرے جو ذہن میں آ رہا ہے, پتا نہیں کوئی اور ہو, میرے ذہن میں یہ واعظ ہے. اللہ سبحانہ و تو حضرت والا فرماتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ اور معافی مانگ کر اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ اور آخرت میں اپنی مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ, یہ میرا آج کا موضوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے اور محبت کرے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے, اور توبہ قبول ہونے کی چار شرطیں ہیں. وہ آج مضمون بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اور اگرچہ ہم نے واعظ پڑھا نہیں ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے, کیا دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ.